الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ انفال کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ دونوں آپس میں جوڑے ہیں. سورہ انفال اس میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے اور سورۃ التوبہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوا. وہ فتح مکہ پر حالات پر تبصرہ آئے گا اور اس کے بعد جو غزوات ہوئے اس میں خاص طور پر غزوہ تبوک غزوہ حنین اس پر تبصرہ آئے گا. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 113 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں اور ان 16 رکوع کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو ابتدائی 5 رکوع ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی جو اہل عرب کے لیے تھی ان کے حوالے سے اب آخری حجت اور آخری دلیل جو ہے وہ نافذ کر دی گئی کہ اب بھی اگر مسلمان نہیں ہوئے فتح مکہ ہونے کے بعد بھی تو پھر ان لوگوں پر اب عذاب کی آخری قسط نازل کی گئی تو ان کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا گیا. 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور 4 مہینے کے اندر اندر اگر مسلمان نہیں ہوئے تو پھر ان پر آخری کویا عذاب کی قسط کہ ان کو قتل کر دیا جائے. البتہ جو اس کے 11 رکوع ہیں وہ بعثت عمومی کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں جو انقلاب برپا فرما دیا اور عرب میں دین کو قائم فرما دیا اب اس دین کے اس انقلاب کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایکسٹینشن جو تھا اس کی آپ نے ابتدا فرمائی اور آپ نے خود تبوک کا سفر کیا اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ عرب سے باہر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جہاد اور قتال کے مراحل وہاں طے کیے. سلطنت روما رومن امپائر کے خلاف آپ نے یہ جنگ کی تھی. اس کا پس منظر کیا تھا انشاءاللہ وہ ہم جب 6 رکوع شروع کریں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. البتہ ان 11 رکوع میں بعثت عمومی کے اعتبار سے اب انقلاب کی ایکسپینشن جو ہے وہ شروع ہوئی اور آپ نے اس کو اپنے بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے شروع کیا رومن کے خلاف جہاد کر کے. پھر اس کا نتیجہ ہوا کہ پھر یہ پوری دنیا میں پھیلا اور آہستہ آہستہ جو ہے دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی اقامت کا سلسلہ شروع ہوا. 3 برے اعظموں تک بہت جلدی پھیل چکا تھا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اور بعد میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا. بہرحال یہ 16 رکوع کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ 5 رکوع کا تعلق بعثت خصوصی عرب مشرکین عرب کے حوالے سے اب آخری سمجھے کہ ان کو وارننگ دی گئی اور 11 رکوع پہ تبصرہ جو ہے وہ بعثت عمومی پوری دنیا تک اب اس دین کو پہنچانا اس کے حوالے سے آئے گا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا گیا. اس کی وجہ ایک تو بالکل اس سورت کے نام سے یہ سورت توبہ توبہ اس میں 2 صحابہ کرام کے جو 3 صحابہ کرام نے جو توبہ کی اس حوالے سے بیان کی گئی. اسی طرح ایک اور اس کا نام ہے وہ ہے سورہ برات. جیسے شروع میں جو اس کے نام آئے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین سے اعلان برات کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہیں ہے ان کے حوالے سے ان کو قتل کیا جائے گا. لہٰذا ایک رائے آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین پر اب عذاب کا کوڑا نازل فرمایا اور آخری تھا ظاہری بات ہے قتل کرنے کا حکم تھا. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی 2 صفات ہیں الرحمن الرحیم ظاہری بات ہے یہ آپس میں جو ہے میچ نہیں کرتی اس وجہ سے اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا واللہ عالم. ایک اور رائے ہے کہ سورہ انفال کا حصہ ہے ترتیب ہے یہ وہی چل رہی آ رہی ہے واللہ عالم. گویا اس آیت مبارکہ میں اس سورت مبارکہ میں اب مشرکین کافروں کو اہل کتاب کو اور منافقین کو رسوا کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام المخزی بھی ہے یعنی رسوا کر دینے والی صورت واللہ عالم. اس کا اکثر بیشتر حصہ ذیقعدہ 9 ہجری میں نازل ہوا لیکن کچھ رکوع وہ ہیں 2 رکوع خاص طور پر دوسرا اور تیسرا رکوع جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا تھا. یہ پس منظر تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے ترجمہ آسان ہو جائے گا. دوسرا اور تیسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا جب اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا کہ مکے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی مکے کی سرزمین میں آپ کچھ تو خون کرنے جا رہے ہیں وہاں پر ہمارے بھائی بن بھی ہیں پھر یہ وہ لوگ ہیں جو مکے میں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور یہ ان کے خلاف اقدام نہیں ہونا چاہیے تو ان پر تبصرہ آئے گا. پہلا رکوع اس کے بعد 4 اور 5 رکوع جو ہے وہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوا اور حج کے موقع پر ذی القعدہ ظاہری بات ہے حج سے پہلے ذوالحجہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا ان آیات مبارکہ کو تمام لوگوں کو سنانا تھا, لہٰذا ذی قعدہ 9 ہجری میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, ابتدائی ہم پڑھ لیں. اور فتح مکہ کے بعد جو فوراً حج آیا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ فوری طور پر حج آ گیا تھا, لہٰذا مسلمانوں نے اور مشرکین نے مل کر حج کیا تھا اور سارے انتظامات جو ہوسٹ تھے وہ مشرکین تھے, مسلمان نہیں تھے. البتہ امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کر بھیجا گیا تھا اور قافلہ گیا تھا حج کا پورا مدینے سے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج نہیں کیا بلکہ امیر حج ابو بکر صدیق کو بنا کر بھیجا تھا. آپ نے 10 ہجری میں حج کیا جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. البتہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے حج کرنے کے لیے تو پیچھے سے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے نمائندے کی حیثیت میں بھیجا کہ آپ جائیے اور حج کے موقع پر یہ آیات اعلان عام کر دیجیے تمام لوگوں کے لیے اور یہ آیات سنا دیجیے. اگر اس میں نظم کے اعتبار سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے وہاں پر, آپ امیر جماعت تھے امیر قافلہ تھے, جب حضرت علی تشریف لائے انہوں نے آ کے بتایا کہ میں اس صورت حال میں کچھ آیات آپ سے سنانا چاہتا ہوں, تو پہلا سوال ان کا یہ تھا امیرون او مامورون, آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا آپ مامور ہیں, یعنی آپ کی حیثیت کیا ہے پہلے آپ واضح کیجیے. اگر آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا تو آپ یہاں تشریف لائیے میں ہٹ جاتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیجیے, اور اگر میں ہی امیر ہوں تو مجھے اس کی پوزیشن معلوم ہونی چاہیے. حضرت علی نے وضاحت فرما دی کہ نہیں مامور ہوں, آپ ہی تو آپ کا مامور ہوں, آپ امیر ہیں, لیکن میں کیونکہ نمائندہ ہوں اللہ کے رسول کا لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آیات قرآن ان کو پڑھ کے سنا دوں. تو حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی. یہ پس منظر ان آیات مبارکہ کا. اب ارادہ یہ کہ اس نصیب میں انشاءاللہ ہم 4 یا 5 رکوع کو مطالعہ کر لیں گے اور پھر دوسرا حصہ جتنا ہو سکے گا وہ بعد میں پڑھ لیں گے. فرمایا برات من اللہ و رسول ہی الذین احدتم من المشرکین, اعلان برات ہے قطع تعلق کا اظہار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کیے تھے مشرکین میں سے. اب یہ عہد بھی جو تھے وہ 3 طرح کے تھے. ایک وہ عہد و پیمان تھے, معاہدے تھے جن کی جو میعادی تھے, 10 سال کے لیے معاہدہ کیا جیسے ان سے کیا تھا صلح حدیبیہ کا, تو وہ لوگ جو معاہدہ اگر نہیں توڑ رہے تو آپ بھی اس کو نہ توڑیں, اس کو کنٹینیو کریں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو ان سے معاہدہ ویسے ختم ہو گیا, اور ایک ہے کہ وہ معاہدہ نہیں توڑ رہے تو پھر آپ بھی ان کا احترام کیجئے, ان کے ساتھ اقدام نہ کیجئے. تو یہ 3 نوعیتوں کے معاہدے تھے. اب میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں, میں صرف ترجمہ ہی کروں گا. برات من اللہ و رسول ہی, اعلان برات ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے, الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے لیے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے. یہ مشرکین سے آپ جتنے بھی معاہدات تھے وہ سب ختم ہو گئے. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 14, تو پس ٹھیک ہے ان کو موقع دے دو, پس چل پھر لیں یا زمین میں 4 مہینے تک. وَعْلَمُوا أَنَّ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, اور جان لو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اللہ کو ستانے والے نہیں ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یہ المخزی کے الفاظ آ گئے, رسوا کرنے والا ہے. یہ اللہ اہل کتاب بھی اس میں رسوا ہوں گے, ابھی ہم پڑھ لیں گے. یوت الجزیۃ عن یدی وہم صاغرون, ان سے کہا گیا اپنے ہاتھوں سے جزیہ تو چھوٹے بن کر رہو. منافقین کو بھی یہ سورہ دوسرا کرے گی, خاص طور پر غزوہ تبوک کے حالات پر جب واقعات پر ہم تبصرہ پڑھیں گے تو منافقین کا پورا جس کو کہا جاتا ہے پردہ کھول کر جو بیان کر دیا گیا. اسی طرح کافر اور مشرکوں کے لیے حکم آ گیا کہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے, لیکن یہ حکم خاص طور پر مشرکین مکہ کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھیے, کیونکہ ان کے سامنے حجت تمام ہو چکی ہے. اللہ کے رسول نے خود بنفس نفیس دعویٰ کا حق ادا کر دیا, اب بھی اگر نہیں مانے تو ان کو قتل کیا جائے گا. تو یہ حکم عام کافر کے لیے نہیں ہے, صرف ان لوگوں کے لیے. فصیح فی الارض والا, واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, اور اعلان عام ہے. اب یہ وہ آیات ہیں جو حضرت علی سنا رہے ہیں تمام لوگوں کے سامنے حج کے موقع پر, 9 ہجری میں جو حج ہو رہا ہے. اعلان عام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے, یوم الحج الاکبری, بڑے حج کے دن, ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ, یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہیں, قطع تعلق کا اظہار کرتا ہے تمام مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ, لیکن ابھی بھی اگر تم توبہ کر لو, فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, تو یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم روگردانی کرو گے منہ پھیرو گے, فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اے نبی آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اب اس میں ایک بات قابل توجہ ہے, یوم الحج الاکبر کے جو الفاظ آئے, ہمارے عام طور پر غلط العام یہ ہے کہ حج اکبر وہ حج ہوتا ہے کہ جو جمعے کے دن, اور باقی جو حج ہوتے ہیں وہ حج اکبر ہوتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے جو حج ہو, جس کو باقاعدہ حج کہا جاتا ہے, اور حج اصغر وہ ہوتا ہے کہ جو عمرہ ہے, عمرہ وغیرہ جو آپ کر کے آتے ہیں یہ حج اصغر کہلاتا ہے, اور حج اکبر وہ جو حج کہلاتا ہے, جو جمعے کے دن حج پڑتا ہے وہ بھی حج ہی ہوتا ہے. بہرحال اس کی ایک فضیلت یہ ہوتی ہے کہ دو خطبے ہوتے ہیں, اس میں پہلا خطبہ دوسرا خطبہ, لیکن اس کی کوئی اضافی کوئی اس طرح سے حج اکبر اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا کہ جمعے کے دن جو حج پڑے تو حج اصغر اکبر ہے, یہ ہمارے یہاں غلط العام ہے. لہٰذا حج اکبر سے مراد یہاں پر حج کے دن جو 9 ذوالقعدہ میں حج ہوا تھا, اس موقع پر اعلان عام کیا گیا. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا مشرکین میں سے. اب اگر کوئی معاہدہ ہے, ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا, اور انہوں نے اس معاہدے میں کمی نہیں کی, وہ معاہدے کی جائے تو خلاف ورزی نہیں کر رہے, ایسی نہیں کر رہے, وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا, اور تمہارے خلاف کسی کی انہوں نے مدد بھی نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ, تو اب تم پر بھی لازم ہے کہ ان کی جو مدت ہے ان کو پورا کرو, اور تم اپنی طرف سے اس کو نہ توڑو. ان اللہ یحب المتقین, اللہ پاک تقوی والوں کو پسند فرماتا ہے, وہ عہد کی پابندی کرنے والے یہ متقین ہیں. فاذا انسلق الاشہر الحرم, تو پس جب یہ محترم مہینے گزر جائیں, ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ اور محرم تھا, یہ تین مہینے تھے, اس کے بعد ایک مہینہ کیا رجب کا مہینہ ہوتا تھا, جب یہ گزر جائیں, فقتل المشرکین حیث وجدتموہم, تو اب قتل کرو ان مشرکین کو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. وخذوہم, اور پکڑو انہیں, واحصروہم, اور ان کے لیے گھیر گھات لگا کر بیٹھو, اور ان کو گھیرو. وقعدوا لہم کل مرصد, اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو ہر بیٹھنے کی جگہ, یعنی باقاعدہ پلاننگ سے ان کو پکڑنے کی کوشش کرو. فإن تابوا, لیکن اگر وہ توبہ کر لیں, توبہ سے مراد یہاں پر ایمان قبول کر لیں. وأقاموا الصلاة, نماز قائم کریں. وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کریں. فخلوا سبیلہم, تو ان کا راستہ چھوڑ دو, پھر زبردستی ان پر جو ہے وہ ظلم نہ کرو. ان اللہ غفور رحیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. لہٰذا اس آیت میں گویا حکم دے دیا گیا, 4 مہینے کی مہلت ہے, اور اگر ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا, ورنہ قتل کر دیا جائے گا. دلچسپ بات کیا آتا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں, کہ جس طرح مہاجرین نے ہجرت کی تھی, اسی طرح جو مشرکین مکہ کے, ان کے بھی بہت سارے نوجوان ہجرت کر کے جانے لگے کہ ٹھیک ہے ہم ایمان قبول نہیں کرتے, اس بنیاد پر کے زبردستی ایمان کو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں. یار ان میں سے کچھ نوجوان ساتھی تھے, وہ نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے, اور راستے میں سمندر میں جب آئے ہیں, اور سمندر کی میں جب گہری طغیانی آ گئی, زبردست قسم کی طغیانی آئے, اور وہاں پر ایک صحابی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, یہ ابو جہل کے بیٹے, اتنا میں تعارف آپ کو کرا دوں, اس لیے ان کا نام آتا ہے اکرمہ بن ابو جہل وغیرہ وغیرہ. جس طرح ابو جہل ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف عمل کرتا رہا, اسی طرح یہ بھی کرتے رہے, یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا. اب جب حکم آیا کہ 4 مہینے کے اندر اسلام قبول کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے, لہٰذا انہوں نے کہا ہم اسلام قبول نہیں کرتے, ہم تو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چھوڑ کر جانے لگے. سمندر میں جب کشتی میں سوار ہیں اور طغیانی آئی بڑی شدید, وہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہوا, اور دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ جتنے بھی مشرک تھے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے لگے, اے اللہ ہماری مدد فرما, اے اللہ مدد فرما. یہ جو اکرمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ, ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اگر اس مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا ہے جیسے کہ ہم سب پکار رہے ہیں, تو یہی دعویٰ تو محمد عربی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ کہاں گئے سارے جو تم پکارتے تھے, جو جن کو ساتھ شرک کرتے تھے. ظاہری بات ہے برائی کے وقت پر, مشکل کے وقت میں تو کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں, صرف اللہ ہی تو اگر پکارنا ہے. تو یہ دعوت محمد عربی کی تھی, گویا یہ دعوت بالکل سچی ہے. تو انہوں نے وہاں دعا کی کہ اللہ اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دے گا تو میں واپس جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. لہٰذا ان کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو بخش دیا اور ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اکرمہ پھر بعد میں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے, ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا قرآن, اور اپنے سینے پہ لگا کر اس کو کہتے تھے یہ میرے رب کی کتاب ہے, اور اس سے شدید محبت کرتے تھے. باقی زندگی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد اور قتال میں گزاری. تو بارہ الذین عاہدت من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا لم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین. بلکہ یہ آیت تو ہم نے پڑھ لی, کہ معاف کیجیے گا. آیت نمبر 6 میں البتہ ایک اور چیز یہ بیان ہوئی کہ اب اتنا سخت حکم آ چکا ہے کہ ان مشرکین کو قتل کر دو, تو اب اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے قرآن پڑھنا سننا چاہے, آپ کے پاس آ جائے, ہے مشرک لیکن چاہے کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیے, میں اس کو سننا چاہتا ہوں, ابھی تک میں نے نہیں سنا, تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو قرآن سنائیے. اور یہ نہیں کہ قرآن سنایا تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے پڑھو کلمہ, ورنہ گردن اڑاتے ہیں, بلکہ اس کو دوبارہ اس کے امن کی جگہ چھوڑ کر آ جائیے, اس کو غور و فکر کر کے ایمان لانے کی جو ہے وہ سوچنے کا موقع دے دیے. یہ آیت مبارکہ جس میں بیان کر دی گئی. وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے, فَأَجِرْهُ, تو اس کو پناہ دیجیے, حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. اب قرآن کے لیے یہاں پر کلام اللہ کے الفاظ آ گئے کہ میں نے نوٹ کرائے تھے آپ کو. ثم ابلغ مامنا, اور پھر اس کو اس کے امن کی جگہ چھوڑ کر آ جائیے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں, انہیں پتہ نہیں تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا, تعصب میں بس مخالفت کر رہے تھے. لیکن اب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتائیے ہمیں بھی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ ان کو پڑھ کے سنائیے اور ان کو موقع بھی دیجئے کہ وہ غور و فکر کر کے جو ایمان لائیں. کیفا, اب یہ آیات میں نے بتائی آپ کو, دو رکوع ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے, اور فتح مکہ میں جو مشاورت ہوئی جب ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو ہمارے بھائی بند ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے خاندان والے ہیں, ان کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے, مکے کی سرزمین میں کچھ تو خون نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, متولی ہیں, تو کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن ان کو دینا چاہیے. اب ان دو رکوع میں گویا ان مسلمانوں کو ڈانٹا جائے گا کہ تم ابھی تک وہی جاہلانہ سوچ رکھتے ہو کہ یہ ہمارے جو ہیں خاندان والے ہیں. خاندان جو ہے وہ کسی بنیاد پر آپس میں دوستی کا باعث نہیں ہوتا, اصل میں ایمان ہے جس کی بنیاد پر دوستی ہونی چاہیے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ, ان مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و معاہدہ باقی رہ سکتا ہے اللہ اس کے رسول کا. الا الذین عاہدتم, سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے نزدیک, یعنی صلح حدیبیہ وغیرہ. فما استقاموا لکم, تو پس اگر وہ اس میں قائم رہے, فاستقیموا لہم, تو پھر تم بھی اس میں قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تو پسند کرتا ہے متقیوں کو. کیفا, لیکن تم خود غور کرو ذرا کیسے. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, اگر وہ غالب آ جائیں تم پر, لا یرقبوا علیکم, لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, تو وہ تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے, نہ قرابت کا اور نہ ہی ذمہ کسی عہدے کا, کسی عہدے کا, کسی عہد وغیرہ کا, کسی معاہدے کا. کہ یہ تو کوئی آسرا نہیں کرتے, مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یرضونکم بافواہم, وہ تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہوں سے. وتعبا قلوبهم, اور ان کے دل جو ہیں اس کے انکاری ہیں, دلوں میں بغض ہے. واکثرهم فاسقون, ان میں سے اکثر بیشتر فاسق ہیں. اس طرح بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی مہلت حاصل کر لی ہے. فصدوا عن سبیلہ, تو وہ خود رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے. تم ان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہو, ان سے دوستی کرنا چاہتے ہو. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت ہی برا ہے وہ عمل جو وہ کیا کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, اور یہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا اور نہ کسی عہد و پیمان کا کوئی لحاظ کرتے ہیں. واولئک هم المعتدون, اور یہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے. فإن تابوا وأقاموا الصلاة, لیکن پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نیک اور نماز قائم کریں. وآتوا الزکاة, اور زکات ادا کریں. فإخوانکم فی الدین, تو تمہارے بھائی ہیں وہ دین میں. یہ شرائط پوری کریں, اگر وہ مسلمان ہو جائیں, نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. کوئی اسلامک اسٹیٹ میں کوئی بھی شخص جو نماز پڑھتا ہے اور زکات دیتا ہے اس کو زبردستی قتل نہیں کیا سکتا, وہ مسلمان ہے. ونفصل الآیات لقوم یعلمون, ہم نے اپنی آیات کی تفصیل بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جاننا چاہیں. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ, ہاں اگر وہ اپنے عہد و پیمانوں کو توڑ دیں, من بعد عہدہم, عہد کرنے کے بعد. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں, عیب نکالیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو ان کافروں کو, ان قریش کو جو کفر کے سردار ہیں, ان کے خلاف جنگ کرو. اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ, ان کے ایمان کا, ان کے ایمان کا, ان کی قسموں کا کوئی بھروسہ نہیں. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ, شاید کہ یہ باز آ جائیں اپنی سروس سے. اللہ, اے لوگوں ذرا غور سے سنو. اللہ تو قاتلون قومن, کیوں نہیں لڑو گے تم ان لوگوں سے. نقصوا ایمانہم, جنہوں نے تم سے اپنے عہدوں کو توڑ دیا. وہمو باخراج رسول, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو نکالا تھا اس پاک سرزمین سے, مکے والے سے, مکے کی سرزمین سے. انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو نکالنے کا. وہم بدعوکم اول مرہ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اس سلسلے میں جو ہے آگے بڑھے, تمہیں جلا وطن کیا, تمہارے خلاف دشمنی کی. اتخشونہم, اب یہ ہے کوشچن مارک. مسلمانوں سے, ان لوگوں سے خطاب کیا گیا کہ جنگ میں تھوڑا آگے نہیں بڑھ رہے تھے, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشو, تو اللہ پاک زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو, اس کی خصیت اختیار کرو. ان کو تم مومنین, اگر تم واقعتاً مومن ہو. قاتلہم, مسلمانوں جنگ کرو ان سے. یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب دے گا. ویخزیہم, اور انہیں رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم, اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مومنین, اور اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. اب ظاہری بات ہے کون سے اہل ایمان ہیں؟ یہ وہ اہل ایمان ہیں جن کے ساتھ مکے میں ظلم و ستم ہوا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے والدین کو شہید کیا گیا. حضرت یاسر, حضرت سمیہ, کس طرح بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے جو ہے قتل کیا تھا ان دونوں کو. لہٰذا جب موقع آئے گا بدلہ لینے کا تو ان کے دلوں کو اب سکون ملے گا کہ ہمارا دشمن یا دشمن لوگ جو ہیں ان کو سزا دی جا رہی ہے. لہٰذا ان سے جنگ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو جو ہے وہ عذاب دے گا, تمہاری مدد کرے گا, اور اہل ایمان کے سینوں کو اب ٹھنڈک ملے گی کہ جس طرح ان پر ظلم و ستم ہوا تھا مکے پر اب یہ اس کا بدلہ لیں گے. لہٰذا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, دوبارہ سن لیجیے, کہ ایک صحابی تھے جب یہ آیات نازل ہوئی ان کو بڑا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا, اور جب وہ نکلے جنگ کرنے کے لیے خاص طور پر مکے جب جا رہے تھے تو عجیب انداز سے کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو قیمہ کرنے کا دن ہے, آج ہم بدلہ لیں گے پورا ان سے جائے. لیکن اللہ کے رسول نے جب سنا تو آپ نے ان کو بلا کر کہا نہیں یہ نہ کہو بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحمت کا دن ہے, معاف کرنے کا دن ہے. اور اللہ کے رسول نے پھر فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کر دیا تھا. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب دور ہوتا رہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ پاک جس کی توبہ چاہے قبول فرما لے. ابو سفیان کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی تھی, وہ ختم مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. عام حاصل تم انتر کو, یہ آل عمران میں بھی آئے, سورہ بقرہ میں بھی آئے, تیسری مرتبہ آئے تمہار کا رہی ہیں, کیا سمجھتے ہو تمہیں ایسی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, ابھی تو اللہ پاک نے واضح ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہیں وہ واقعتاً جو جہاد کرنے والے ہیں. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا, اور کون ہیں وہ لوگ جو کہ نہیں پکڑتے نہیں بناتے اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی اور کو اپنا دست راز, ولیجا دلی محبت جس سے ہو, ولیجا رازدار, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی اور سے دلی محبت نہیں کرتے. یہ بات تو ابھی واضح ہی نہیں ہوئی, اب پتہ چلے گا, ابھی تو جنگ ہو رہی تھی کسی اور کے خلاف, اب تمہارے اپنے خاندان والوں کے خلاف جب کچھ تو خون کا مسئلہ آیا ہے تو اب پتہ چلے گا کہ تم ایمان کو زیادہ اہمیت دیتے ہو یا خاندان کو. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ پاک خوب باخبر ہے تمہارے عمل سے جو تم کر رہے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, اب ان کا ایک اور اعتراض بھی تھا, جناب یہ جیسے بھی ہیں یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ اقدام نہیں ہونا چاہیے. یاد اب اس پر تبصرہ سنیے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, یہ مشرکین کے لیے ہرگز روائی نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ کفر کی گواہی دینے والے, اللہ کا انکار کرنے والے مشرک ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال حبس ہو چکے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ انسان شرک کر لے تو بڑے سے بڑی نیکی بھی کر لیں اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک کے قبول نہیں ہے کوئی بھی اس کا عمل, تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون, اور یہ لوگ تو آگ میں رہیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. اب بڑی ساری آیات ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں, ان کی کیا صفات ہیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, یقیناً اللہ کے گھروں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہے, مسجدوں کو تعمیر اور اس کی متولی ہونا ہے, تو اس کے لیے شرط ہے نمبر ایک اللہ اور آخرت پر ایمان. واقام الصلاۃ, اور صرف مسجد کی تعمیر نہیں کرتے بلکہ نماز قائم کرتے, وآت الزکاۃ اور زکات ادا کرتے. ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, تو یہ ہیں وہ لوگ کہ ان قریب ان کے بارے میں امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ ہدایت والے ہوں گے. اب یہاں ایک دلچسپ واقعہ وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں, اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد کے متولی بنے ہوئے اور نمازوں میں غائب ہوتے ہیں, فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں, باقی نمازوں میں آگے آگے ہوتے ہیں, یا سارے لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں جناب ہم ہیں اس کے متولی اور ہمارے سامنے اس صورت حال ہے. فجر میں اکثر و بیشتر نہیں ہوتے ایسے لوگ. زیادہ بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا, اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کسی ایک پلاٹ پر جھگڑا ہو گیا. آج بھی غالباً لاہور میں وہ جگہ ہے, مسجد صبر کہلاتی ہے. جھگڑا یہ تھا کہ ہندو کہتے ہیں ہماری جگہ یہاں مندر بنے گا, مسلمانوں نے کہا نہیں ہماری جگہ یہاں مسجد بنے گی. اور جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ ہندو جو ہے اس کو لے گئے عدالت میں, اور قریب تھا عدالت میں جائے گا تو ظاہری بات اس سے لے لیں گے اور گڑبڑ ہو جائے گی. لہٰذا مسلمانوں نے کہا بھائی اگر عدالت میں چلا گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لہٰذا کہا جاتا قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا. لہٰذا سارے محلے والوں کو انہوں نے جمع کر دیا اور رات و رات اتنا پیسہ جمع کر کے, سیمنٹ سریا جمع کر کے رات و رات وہاں مسجد تعمیر کر دی. صبح جب جا کر دیکھا تو واقعتاً وہاں مسجد تعمیر تھی. لہٰذا مسجد تعمیر ہو گئی, اب نہیں گرائی جا سکتی. لیکن تعمیر تو کر دی, نمازی پھر بھی جمع نہیں ہو سکے. لہٰذا علامہ اقبال نے اس میں بڑا زبردست ہے پھپھی چست کی ہے کہ مسجد تو بنا دی صبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو کہا کہ مسجد کو تعمیر وہ اس کی آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, وہاں کا زکات زکات دیتے ہیں. ولم یقف الا اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہیں رکھتے. یہ ہیں وہ لوگ جو ان قریب انشاءاللہ ہدایت والوں میں شامل ہو جائیں گے. اب ان کا تبصرہ کہ جناب حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو ان کا رحم کیا جائے. اب اس پر اللہ کا ذرا تبصرہ سنیے. اجعال تم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام, اے لوگوں تم نے بنا دیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر وغیرہ, اس کی ستائی ستائی کرنے والا ان لوگوں کے برابر کر دیا تم نے. کمن آمن باللہ والیوم الاخر, اس شخص کے برابر کر دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وہ جاہد فی سبیل اللہ, اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. لا یستوون عند اللہ, اللہ کے نزدیک ہرگز یہ لوگ برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ پاک ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, بے اموال ہی وانفسین, اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ. اعظم درجتا عند اللہ, اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہیں. واولئک هم الفائزون, اور یہ ہیں وہ لوگ جو فائز ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرهم ربهم برحمۃ من, ان کا رب ان کو بشارہ دیتا ہے اپنی طرف سے, رضوان, اپنی خوشنودی کی. وجنات لهم فیها نعیم مقیم, اور ایسے باغات کی جس میں ہمیشہ رہنے والی جو ہے نعمتیں ہوں گی. نعیم مقیم, ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. گویا جنت کی نعمت وہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. زیادہ دلچسپ واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ جب اللہ کے رسول کو جنت دکھائی گئی اور آپ نے قدم آگے بڑھایا تو آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا ایک انگور کی بیل کی طرف, اور آپ چاہ رہے تھے کہ وہ میرا ہاتھ اس پہ پڑ جائے اور میں اس کو حاصل کر لوں. تو کہا جاتا ہے دلچسپی کے اخبار سے کہ اگر اللہ کا رسول اس کو حاصل کر لیتے اور وہ دنیا میں آ جاتی تو سارے مسلمان کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن ظاہری بات ہے وہ تو اللہ کے رسول کو غیب کے حقائق دکھائے گئے تھے, جنت دکھائی گئی تھی. تو فرمایا وہ نعیم مقیم ہے, ہمیشہ رہنے والی جنت. اللہ پاک ہم سب کو بھی عطا فرما دے. خالدین فیہا ابدا, اور اس میں رہنے والے وہ ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ, بڑا بدلہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان. اب یہاں پر کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ خاندانی محبت جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. محبت تو بنیاد ہے اصل میں ایمان کی بنیاد پر. یاد ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء, ہرگز اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. انی صحب الکفر علی الایمان, اگر وہ لوگ کفر کو زیادہ اہمیت دیں ایمان کے مقابلے میں تو ہرگز ان سے دوستی نہ کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہ لوگ پھر ظالمین میں سے ہو جائیں گے. لہٰذا اس حوالے سے بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر, یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے اپنا زندگی کا واقعہ بیان کیا. اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان, ایک موقع آیا تھا غزوہ بدر میں, ظاہری بات ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو بکر مسلمان تھے. غزوہ بدر کے موقع پر ایک موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے, لہٰذا میں نے محبت کی وجہ سے آپ میرے والد صاحب ہیں, لہٰذا میں نے اپنی تلوار روک لی. اس پر ابو بکر صدیق کا جواب بڑا پیارا تھا. انہوں نے کہا, بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. یہ ہے اصل میں ایمان اور خاندان کا فرق. لہٰذا ان سے ہرگز دوستی نہ کرو, چاہے تمہارے باپ دادا ہوں, بھائی ہوں, جب تک وہ ایمان کو پسند کرتے ہیں, کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں. اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا. اب آیت نمبر 24 سورۃ التوبہ بہت اہم آیت مبارکہ ہے. اس میں گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک میزان ہمارے سامنے رکھی, ایک ترازو, کہ ہم اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. ترازو کے معنی جس طرح ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, لہٰذا اللہ پاک نے 8 محبتیں, دنیاوی محبتیں جو ہوتی ہیں, اس کو ایک پلڑے میں رکھا ہے, اور 3 محبتیں اللہ کی, اس کے رسول کی, اس کی راہ میں جہاد کی 3 محبتوں کا ایک طرف رکھا ہے. اور ہر انسان کو یہ اپنا اپنا جائزہ لینے کا موقع دیا ہے کہ زیادہ محبت, زیادہ وزن کس طرف ہے. اگر دنیاوی محبتوں کی طرف زیادہ وزن ہے تو اس کا مطلب میں مومن نہیں ہوں, بس یہ ڈرامے بازی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اور اگر واقعتا اللہ رسول سے اور پھر ہمیں جہاد سے محبت زیادہ ہے, وہ اعلیٰ پردہ زیادہ بھاری ہے, تو یہ پکے مومنوں کی نشانی ہے. لہٰذا آیت نمبر 24 مجھے اور آپ کو غور و فکر کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما رہی ہے کہ اس پر غور کیجئے اور اپنے اپنے ایمان کا جو ہے وہ جائزہ لیجئے. فرمایا کوئی انسان آبا حکم, نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہیں تمہارے آبا و اجداد, وہ ابنا حکم تمہارے بیٹے, وہ اخوان حکم تمہارے بھائی, وہ ازواج حکم تمہاری بیویاں, وہ عشیرتوں کو تمہارے کنبے اور خاندان والے وہ اموال ان طرف تو منہ اور وہ مال جو تم نے بڑی محنتوں سے کمائے, وراثت کا مال نہیں وہ مال جو تم نے خود محنت سے کمایا ہے, وہ تجارت ان تخصوں نہ کسادہ اور وہ تجارت جس کے کساد کا جس کے مندی کا دین میں لگاؤ گے دین میں آؤ گے تو وہاں پر کمی ہوگی جس کے بارے میں تم ہر وقت ڈرتے رہتے ہو, وہ مساکن ترزونہا اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں بڑی محنت سے بنائے ڈیکوریٹ کیے ہیں اس میں کہاں کہاں سے ماربل لا کے لگایا خوب پیسہ تھوپا ہے تم نے اس میں, تو ظاہری بات ہے جب پیسہ تھوپا ہے تو اس سے محبت بھی ہے, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب تر ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے, فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو گیٹ لوس حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فیصلہ لے آئے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا, وہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ فاسق قرار پاتے ہیں جو اللہ رسول اور اس کے راہ میں جہاد کی محبت کو اور ان آٹھ محبتوں میں جو ہے فوقیت نہیں دیتے, اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے آپ سے محبت عطا فرمائے اللہ کے رسول سے محبت عطا فرمائے اور خاص طور پر اس کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, البتہ یہ آٹھ محبتیں یہ حرام نہیں ہے, یہ نہ سمجھیں کہ یہ حرام محبتیں گنا دی گئی, ماں باپ سے محبت کیجیے بیوی سے کیجیے اپنے رشتے داروں سے کیجیے, لیکن اللہ رسول اس کی راہ میں جہاد کی محبت اوپر رہنے چاہیے, اس کے اندر رہتے رہتے یہ سارے حقوق ادا کیجیے, حقوق اللہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے, لیکن جب یہ دونوں محبتیں ٹکرا جائیں ایک حکم اللہ کا آ جائے ایک حکم بیوی صاحب دے رہی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے اللہ نے منع فرمایا, اب ظاہری بات ہے آپ کے لیے موقع آ گیا آزمائش کا کہ اللہ سے زیادہ محبت ہے یا بیگم صاحبہ سے زیادہ محبت ہے, اور یہ جو آزمائش ہے یہ ہر وقت آتی رہتی ہے, بیوی سے محبت رکھی اللہ نے, اسی طرح اولاد کی طرف سے فرمائش آ گئی ہمیں تو لیٹسٹ ماڈل کی یہ چاہیے گاڑی, پیسے نہیں ہیں کہاں سے آئے, زیادہ رشوت بھی جاری ہے یا غلط کام کیا جا رہا ہے, تو گویا اللہ کے رسول کی محبت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی اور آپ نے بچے کی محبت آگے بڑھا دی, تو گویا یہ ہماری زندگی میں بار بار مراحل آتے ہیں ہر وقت آتے ہیں, تو بہرحال اس آیت کے حوالے سے آیت نمبر 24 سے سورۃ توبہ اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, ضرور بھی نہیں کرنی چاہیے انسان کو کہ میں مومن بھی ہوں یا بس خدا نہ خاصا ایسی وقت ضائع کر رہا ہوں دوسروں کا, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اب ایک اور اہم مسئلہ آ رہا ہے اس کا پس منظر جان لیجیے پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر لیں گے, فتح مکہ 10,000 کی تعداد میں مسلمان گئے الحمدللہ بڑی زبردست شکست دی, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ تو آئے نہیں مقابلے میں, تھوڑے سے نوجوان آئے ان کو وہیں ختم کر دیا گیا, باقی سارے مکے والوں نے سرنڈر کر دیا, ابو سفیان جو اس وقت کے سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے, نتیجہ ہوا کہ آسانی سے مکہ فتح ہو گیا الحمدللہ. اب فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اور جو دیگر قبائل ہیں ان سے بھی جو ہے وہ صورت حال نمٹنی چاہیے, خاص طور پر بنو حوازن کے جو قبیلے تھے, یہ طائف اور مکے کے درمیان کا جو قبیلہ تھا یہاں پر بنو حوازن, یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے, 4,000 کا لشکر انہوں نے ایک دفعہ تیار کیا مسلمانوں کے خلاف, لہٰذا مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم ان سے جو ہے نمٹیں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع حکم دے دیا کہ بھائی اب ہم ان بنو حوازن کے طرف جائیں گے اور ان کے خلاف جنگ کریں گے, لہٰذا جو 10,000 تھے 10,000 کی تعداد تھی, جذبہ جہاد بھی تازہ تھا, اور اس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر مزید 2,000 مسلمان ہوئے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیے 12,000 کا لشکر تھا, اب یہ لشکر جا رہا ہے بنو حوازن کی طرف, لیکن اس موقع پر یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ جو آگے لوگ چل رہے تھے 2,000 کی تعداد, یہ وہ لوگ تھے کہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جذبہ جہاد بھی بلند تھا اور ابھی صحیح طرح سے ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں صحیح طرح سے راسخ نہیں ہو سکا تھا, مسلمان تو ہو گئے تھے ابھی پکے ایمان یا یقین والا ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا, لہٰذا جب آگے گئے وہ بنو حوازن کے لوگ بڑے ٹرین تھے, انہوں نے پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں, تو انہوں نے مورچے بنا لیے اور مورچہ بند ہو کر 12,000 کا لشکر تھے, اچانک جو ہے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی, اس کے نتیجہ ہوا کہ جب اچانک بڑی تعداد میں تیر آئے تو یہ منتشر ہو گیا, 12,000 میں سے 2,000 جو آگے چل رہے منتشر ہوئے, جس کے نتیجے میں ہوا ہے کہ پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اور ہر شخص کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی, جب چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے سب ادھر ادھر ہو گئے, بہرحال اس موقع پر اللہ کے رسول کی ذاتی وجاہت ذاتی شجاعت اور خاص طور پر وہ لوگ جو آپ کی قریبی ساتھی تھے ان کی جو شجاعت بہت واضح طور پر سامنے آئی, بعض روایت کے مطابق صرف 300 صحابہ اللہ کے رسول کے گرد رہ گئے, صرف 300, باقی سارے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے اپنی جان بچانے کی ان کو فکر ہوئی, اور اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ضد پڑھا, ان نبی لا کذب ان ابن ابن مطلب, میں اللہ کا رسول ہوں اس میں کوئی شک نہیں اور میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں, پھر آپ نے لوگوں کو بلانا شروع کیا باقاعدہ, اے اصحاب البدل کہاں جا رہے ہو, اے لوگوں جنہوں نے میرے مجھ پر جو ہے وہ بیعت کی تھی، نام لے لے کر بلایا، پھر دوبارہ سے اس فارمیشن کو جمع کیا اور پھر جہاد کا جب قتال کا آگے بڑھے، اس طرح سے بنو حوازن کو طائف تک ان کا پیچھا کر کے ان کو شکست دی. لیکن پہلے حملے میں گویا اچانک جب حملہ ہوا تھا تو مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے وہ تتر بتر ہو گئے تھے، اس میں یہ تبصرہ آ رہا ہے. تو فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ پاک نے تمہاری کئی مواقع پر مدد کی ہے. وہ یوم حنین، اور خاص طور پر حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر زوم ہو گیا تھا. اب ظاہری بات ہے جو پکے مسلمان تھے، کٹر مسلمان یا مومن، ان پر تبصرہ نہیں ہے. یہ تبصرہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کہا کہ جناب ہم تو 313 ہوا کرتے تھے تو ہمیں جو فتح ہو جاتی تھی، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، ہمیں کون شکست دے گا. تو اس پر جو ہے ان کو بتا دیا گیا کہ تعداد کی بنیاد پر فتح حاصل نہیں ہوتی، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہوتی جو اصل شے ہوتی ہے. لہٰذا فرمایا آج اب تم کثرت حکم، جب تمہیں اپنی کثرت تعداد سے بڑا زوم ہو گیا تھا، فلن تغنی عنکم شیئا، تو تمہیں کچھ بھی کام نہ آ سکی وہ. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، لوگوں کو جان بچانے کا جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی تھی، کہاں بچ کر جائیں، چاروں طرف سے اتنا زبردست حملہ ہوا تھا. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم بھاگے دوڑے پیٹ پھیر کر. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر. وانزل جنودن، اور اللہ پاک نے نازل فرمائے ایسے لشکر، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے نازل فرمائے. وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا پھر اللہ پاک نے ان کو جنہوں نے کفر کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے پھر کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور اللہ پاک نے پھر بعد میں جس کی چاہے توبہ قبول فرما لی، جس کو چاہے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. واللہ غفور رحیم، اللہ تو ہے بخشنے والا مہربان. اب آخری آیت آئی اس حوالے سے کہ مشرکین کو خانہ کعبہ آنے سے روک دیا گیا ہمیشہ کے لیے. اس آیت مبارکہ میں مشرکین چاہے وہ کوئی بھی ہو، عیسائی ہو یا اور ہندو ہو اور دیگر، ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ جو حدود حرم ہے اس میں آنے سے روک دیا گیا. یہ قیامت تک کے لیے گویا آیت مبارکہ نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے لوگوں جو ایمان لائے، یہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ ان کے اندر شرک کی نجاست ہے. ایک ہوتی ہے ظاہری نجاست، جو انسان کا جسم ناپاک ہو جائے، کپڑے ناپاک ہو جائے تو مسجد میں جانا منع ہے، اگر ہو تو فوری طور پر باہر آ جاؤ. لیکن یہ جو نجاست ہے، یہ تو گویا ان کے عمل کی نجاست ہے، عقیدے کی نجاست ہے. لہذا مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو اب ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنا چاہیے اس سال کے بعد، یعنی 9 ہجری میں آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے. اب ہمیشہ کے لیے ان کو منع کر دیا کہ کبھی بھی قریب نہیں آئیں گے. وہ ان خیف تم اہلتن، اب پھر وہی اعتراض آ گیا کہ جناب اگر مشرکین کو روک دیں گے حج کرنے سے، تو یہ اتنا بڑا قافلہ آتا تھا، ان سے تجارت ہوتی تھی، یہ بکریاں اور جانور لے کر آتے تھے، اور ایسا نہ ہو ان پر فقیری آ جائے. تو اس پر تبصرہ آیا وہ ان خیف تم اہلتن، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ فقر آ جائے گا، محتاجی آ جائے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ پاک اپنے فضل میں سے تمہیں بھی غنی کر دے گا اگر چاہے گا. اور ایسے ہوا. ظاہری بات ہے مشرکین تو حج کرنے نہیں آتے آج کل، لیکن دنیا بھر کا وہاں پر فضل موجود ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ تو تھا مشرکین سے قتال، اب آگے اہل کتاب سے قتال. اہل کتاب میں خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ رسول کے بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے حوالے سے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، جنگ جاری رکھو ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اس کے اور یوم آخرت پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے. ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق قبول نہیں کر رہے، یہ یہودی اور عیسائی. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہے ہیں، جب تک ان سے جو ہے وہ جنگ و جدال جاری رہے گا. وہ اس آیت کے حوالے سے، اسلامک اسٹیٹ میں کوئی بھی مشرک یا کوئی بھی یہودی اور عیسائی رہ سکتا ہے، لیکن کس حیثیت میں؟ دوسرے درجے کا شہری بن کر. اسلامک اسٹیٹ میں پہلے درجہ کا شہری صرف مسلمان ہے جو اللہ اور رسول اور آخر پر ایمان رکھتا ہے. ظاہری بات ہے ان کو وہ ایکول اسٹیٹس نہیں دیا جا سکتا جو آپ کی بنیاد آپ کے نظریے سے اختلاف کریں. تو اسلامک اسٹیٹ نظریاتی اسٹیٹ ہوتی ہے, اور جو شخص نظریے کو مانے گا وہ آپ کا اکول اسٹیٹس کا جو ہے وہ شہری ہوگا. جو آپ کے نظریے سے اختلاف کر رہا ہے چاہے وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, وہ دوسرے درجے کا شہری ہے. اس کی جان, مال, عزت اور آبرو, ان کی عبادات کا تحفظ اسلامک اسٹیٹ کرے گی, لیکن اس کے بدلے میں وہ جزیہ دیں گے. گویا چھوٹے بن کر رہنا ہوگا ان کو, حتی یوت الجزیہ یدی وہم صاغرون, چھوٹے بن کر رہیں گے اور اس حوالے سے جو ان کو وہاں پر رہنا ہوگا دوسرے درجے کا شہری بن کر. اس میں ایک اور اہم بات آئی ہے کہ گویا حرام کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی دیا ہے. ما حرم اللہ و رسول, جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا وہ اس کو حرام نہیں مانتے, ان کے خلاف قتال کرو. تو بہت ساری چیزیں جو قرآن میں حرام ٹھہرائی گئی اور بہت ساری چیزیں اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام ٹھہرایا, تو گویا اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا وہ بھی ویلڈ ہے. البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی کسی حلال شے کو اللہ کے رسول نے حرام کرا دے دیا, یہ ممکن نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو کسی چیز نے اگر حرام کرا دیا قرآن نے, تو اس حرام کی فہرست میں اللہ کے رسول نے اضافہ فرما دیا. مثال کے طور پر میں نے آپ کے ایک میں نے مثال دی تھی کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرنا, ایک ساتھ رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا. اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے مزید فرمائی کہ پھوپھی اور خالہ, یعنی لڑکی کی پھوپھی اور خالہ, اس کو بھی جو ہے ایک وقت میں نکاح کرنا حرام ہے. تو گویا حرام کی فہرست میں اضافہ کیا, کسی حلال شے کو حرام کرا نہیں دے سکتی سنت. تو یہ اصل میں اہم بات, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں بس, یہ حصہ ہمارا مکمل ہو جائے گا, چھوٹا سا رکوع ہے. اب ان کے عقیدے میں جو گمراہی تھی, خاص طور پر شرک آیا یہودیوں میں اور عیسائیوں میں, اس کا تبصرہ آ رہا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر, ان کا انشاءاللہ کبھی آئندہ میں تعارف کرا دوں گا, بڑے جلیل القدر نبی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, ان کی محنتوں سے دوبارہ سے سروائیو کیا تھا یہودیوں نے, انہوں نے ہی تورات لکھوائی تھی اپنے حافظے سے, تو اس غلو کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو یہودیوں کے قبیلے نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر وقالت النصاریٰ المسیح ابن اللہ, نصرانیوں نے اور آگے بڑھا دی بات اور مسیح کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. ذالک قولہم بافواہم, یہ ساری باتیں ان کی منہ کی باتیں بس. یضاہون قول الذین کفروا من قبل, اور یہ اصل میں ریز کرتے ہیں, نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے. اب یہودیوں عیسائیوں سے جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے اندر یہ جو ہے بیٹا بیٹی کا تصور رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق, لہٰذا انہوں نے وہی تصور اپنے اڈاپٹ کر لیا. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو قتل کرے, ہلاک کرے, برباد کرے, انا یوفقون, کہاں سے بہ کے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو, درویشوں کو اور احبار یعنی علماء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. بل مسیح ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا. وما امیرو اللہ لیعبدو الہا واحدا, حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, جو الہ معبود ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, سبحانہ, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے. اما یشرکون, ہر قسم کے شرک سے وہ کر رہے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت, اس دنیا میں اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا. تین مرتبہ یہ قرآن حکیم میں آیت مبارکہ آئے گی, سورہ توبہ میں آ رہی ہے, انشاءاللہ سورہ فتح میں آئے گی, سورہ صف میں آئے گی. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا, اور یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرما رہی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اتنی اہم آیت مبارکہ ہے کہ یہ پورے قرآن حکیم کا عمود ہے. اس آیت کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پورا قرآن حکیم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, اور اسی بات کو آگے بڑھایا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اتنی اہم ہے کہ آپ سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس آیت مبارکہ کو غور و فکر نہ کیا جائے, ورنہ سیرت میں آپ کو بڑے بڑے جو ہیں خلا نظر آئیں گے. یہ آیت مبارکہ, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا گیا کہ دنیا میں اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا. ابھی فی الحال سے ترجمہ کر لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر آگے بات کر لیں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں یہ مشرک اور یہ عیسائی اور یہ یہودی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں, بھی افواہہم, اپنے منہ کی پھونکوں سے. ویاب اللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز نہیں رہے گا, الا ان یتم نورہ, مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرما کے رہے گا. ولو کرے الکافرون, اور چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار گزرے, نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا, یعنی الہدا کے ساتھ, قرآن حکیم کے ساتھ, دی گائیڈنس کے ساتھ, وہ دین الحق, اور عادلانہ دین دے کر, نظام دے کر, سچا دین یعنی دین اسلام دے کر. کیوں بھیجا بھائی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ اس کو غالب فرمائے تمام کے تمام دیگر نظام زندگی پر, دیگر سسٹم آف لائف پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اور چاہے بات مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرے. گویا دین اسلام آیا اس لیے تاکہ وہ پورے کے پورے دین پر یا نظام زندگی پر غالب ہو جائے, اور نظام زندگی پر غلبہ اسلام کا یہ مشرکوں کو ہرگز پسند نہیں آتا. آج بھی عیسائی یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے دین کی حیثیت میں. ہاں مذہب کی حیثیت میں ٹھیک ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, 50 وقت کی پڑھو, بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے. تم 30 دن کا روزہ رکھتے ہو, پورے سال روزے سے رہو, ہمیں کیا تکلیف ہے. زکات دیتے رہو پورے سال, حج کر کے آتے رہو. ہاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب نظام, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے, تو ہماری تمہاری جنگ ہے. لہٰذا سیکولرزم میں یہ مذہب ہے جو اسلام کا, مذہب کا پہلو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. امریکہ ہو یا ہندوستان ہو, یہ سب صحیح ہے بھائی, سارے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں, لیکن جب دین کی بات آئے گی تو وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں کہ نظام اللہ کا دین ہونا چاہیے. نظام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا قرآن کیا کہتا ہے, بائبل کیا کہتی ہے, تو ہمارا ہوگا, ہماری مرضی سے جو بھی 51% لوگ بات کریں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. شراب کو حلال قرار دیں گے, حلال ہو جائے گی, یہ اس وجہ سے تھوڑی شراب کو حرام قرار دے دیں گے 51% تو حرام ہو جائے گی, اس وجہ سے نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا, ہماری مرضی, ہم نے جو ہے 51% میں اس کو ووٹ دے دیا. دو مردوں کی شادی اگر حلال جائز کرا دینا چاہیں گے دے دیں گے, اور قانون بنا دیا گا, انگلینڈ میں بن گیا, کینیڈا میں بن گیا, امریکہ میں, کہ دو مرد ایک بیوی اور ایک عورت کی حیثیت میں رہ سکتا ہے, اور ان کو پروٹیکشن حاصل ہے قانونی اعتبار سے. تو یہ چاہے جیسے چاہے کریں, ان کی مرضی ہے, اس لیے نہیں کہ قرآن میں حرام کرا دیا گیا, حلال کرا دیا گیا. تو یہ اصل میں ایک سیکولرزم, اور اس کو کہا جاتا ہے لادینیت. بارہ انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پیشن گوئی ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھیجا, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس مقصد کے لیے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کثیرا من الاحبار و رہبان, یقیناً یہ جو بہت سے علماء ہیں اور بہت سے درویشی صوفی جو ہیں, لا یاکلون اموال الناس بالباطل, وہ لوگوں کا مال نہاں طریقے سے کھاتے ہیں, چندوں کے نام پر, نذرانوں کے نام پر, اور نہ جانے کیا کیا اس چیزیں شکلیں بنا دی گئی. یہ پوپ کا ہوا کرتے تھے, پادری ہوا کرتے تھے, اسی طرح ہندوستان میں کون سے ہوتے ہیں بھائی, پنڈت صاحب ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پیر صاحب آ گئے, پیر صاحب کی سیوا کرو تو آپ کو سب کچھ ملے گا. تو پیر سے شروع ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپلائٹر ہیں. زیادہ فرمایا گیا کہ بہت سے علماء اور رہبان درویش ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے نہیں ہوتے, دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں, ان کے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں, دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور جائیدادیں بنا رہے ہیں. پیر صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد جو ہے بعد میں وہ حراست میں جھگڑا کر رہی ہے کہ یہ ہماری گدی ہے, اس میں جو ہے بڑا مال تھا. لہٰذا وہ لوگ خاص طور پر جو دین کا معاملہ رکھتے ہوں, دین کے سمجھے کہ کسٹوڈین بنے ہوئے ہوں, وہ لوگ اگر اپنی جائیدادیں بنائے تو یہ انتہائی سخت عمل ہے, جس کے بارے میں قرآن حکیم کا تذکرہ سن لیجیے. والذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں, ولا ينفقون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, فبشرهم بعذاب علیم, تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی سزا سنا دیجئے. اب ظاہری باتیں سے مراد کیا ہے, یہ دیندار لوگ جو جائیدادیں بنا رہے ہیں کس بنیاد پر بنا رہے ہیں, کہ دین کے بنیاد پر, لوگ دین کے بنیاد پر ان کو چندے دے رہے ہیں, دین کے بنیاد پر ڈونیشن آ رہا ہے مدرسے کے نام پر, مسجد کے نام پر, یا کسی اور نام پر, تو چاہیے کہ وہ اسی پر لگے. اپنی جائیدادیں بنا کر چلے گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے حرام کام کیا, وہ جو پیسہ تھا دین پر لگنے کے بجائے اگر انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی, تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی سزا سنا دیجیے. اس سے ایک اور مسئلہ نکالا گیا کہ اگر آپ نے حلال روزی کمائی ہے محنت کر کے, تو اس سے اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ جب نکل جاتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے, تو پھر آپ سونا چاندی جمع کر سکتے ہیں چاہے محنت کر کے کریں. لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو پھر وہی مال یہاں پر جس کی بات بیان کی گئی, ولا ينفقون فی سبیل اللہ, یعنی وہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے, فبشرهم بعذاب علیم, تو ان کو دردناک عذاب کی سزا سنائیے. یوم یوم علیہم فی النار, جس دن وہ آگ میں دہکائے جائیں گے, جہنم فی نار جہنم, جہنم کے آگ میں, فتکوا بہا شباہم و جنوبہم و ظہورہم, اور اس کے ذریعے سے ان کے پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کے پیٹھیں داغی جائیں گی، گویا وہی سونے چاندی گرم کر کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہاذا ما کنتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا تھا اپنے جیوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو ابھی سے ذرا جو کچھ تم پہ جو مال جمع کر کے لائے ہو اور تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. ان عدت شکر عند اللہ اتنا اثر سارن فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی تعداد جو ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق فرمایا، منہا اربعات حرم، اور ان میں سے چار محترم ہیں. یہ محترم مہینے وہی تھے جس میں حج اور عمرہ وغیرہ ہوتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، وہاں سے رجب، یہ چار مہینے وہ تھے جس میں مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو آگیا کہ ہر طرح کا جنگ و جدال وغیرہ نہ کرے. ذالک دین القیم، یہ بالکل سیدھا رستہ تھا، سیدھا دین تھا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنے اوپر ان مہینوں میں خاص طور پر ظلم نہ کرو. وقاتل المشرکین کافہ، لیکن ان مشرکین سے لڑتے رہو مل جل کر سب کے سب. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے جنگ کر رہے ہیں مل کر. وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ پاک متقین کے ساتھ ہے. اب ان کی ایک اور ڈرامے بازی تھی خاص طور پر مشرکین مکہ کی، کہ یہ چار مہینے جو محترم مہینے تھے اس میں اگر ان کے کسی کے خلاف جنگ کرنا ہو تو اپنی مرضی سے مہینہ تبدیل کر دیتے. اب ذیقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، کسی کے خلاف جنگ کرنی ہے تو کہا جناب یہ محترم مہینہ اس سال جو ہے ذیقعدہ کا نہیں ہوگا بلکہ فلاں مہینہ ہوگا، لہٰذا اس مہینے میں جا کر کسی کی جنگ کر لی. تو یہ نفی کا قاعدہ کہلاتا تھا، اپنی مرضی سے جو ہے مہینے کو تبدیل کر دینا. جب حجۃ الوداع کا موقع آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات فرمائی تھی کہ آج کے دن میں نفی کا قاعدہ ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہوں، اور اللہ پاک نے جو مہینے تبدیل کر کے ایسا ہوا ہے کہ آج بالکل صحیح تقریم پر آ کر حج ہو رہا ہے، بالکل صحیح 10 ذوالحجہ جو ہے آج 9 محرم ہے، 9 ذوالحجہ جس کے دن یہ حج ہو رہا ہے، اور یہ حج پورے اپنی صحیح تقریم پر آ گیا، اور آج کے بعد ہمیشہ کے لیے نسی کا قاعدہ ختم کر دیا گیا. تو یہ ہے وہ نسی کا قاعدہ، تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. انما نسی زیادۃ فی الکفر، یقیناً یہ نسی مہینے کو ہٹا دینا اپنی صحیح جگہ سے یہ کفر میں ایک اضافہ تھا. یضل بہ الذین کفروا، تو اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاماً، وہ حلال کر لیتے تھے ایک سال یعنی کسی مہینے کو. ویحرمونہ عاماً، اور ایک سال اس کو حرام کر لیتے تھے اپنی مرضی سے. لیواتیو عدت ما حرم اللہ، تاکہ صرف تعداد پورا کر دیں ان دنوں کی، ان مہینوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیے. یعنی تعداد کا اصل مسئلہ تھا، جو دنوں کی اہمیت تھی اس مہینوں کی اہمیت تھی وہ ختم کر دی انہوں نے. فیحل ما حرم اللہ، تو وہ حلال کر لیتے تھے اس مہینے کو جنگ کرنا جس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے. زین لہم سوء اعمالہم، تو اللہ پاک نے یوں کہیے کہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے ان کے اعمال کی اس برائی کو. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ پاک ایسے کافروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. الحمدللہ سورۃ توبہ کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا جو 5 رکوع پر مشتمل تھا. انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ جو 11 رکوع مشتمل ہے دوسری نشست میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آج وقفہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا، 11:25 پہ انشاءاللہ وقفہ کریں گے امید ہے. تو چاہے